بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شریعت میں امانت کا مسئلہ بڑا اہم ہے. جو شخص کسی انسان کی امانت میں خیانت کرے، تو اس خیانت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفاق کی ایک علامت قرار دیا. ارشاد ہوتا ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو کسی شرعی عذر کے بغیر اس وعدے کو توڑ دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، ایک چوتھی علامت بھی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی سے جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے. یہاں شاہد یہ ہے کہ امانت کی خیانت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفاق کی ایک علامت قرار دیا ہے. کون سی امانت؟ جو ایک انسان کسی دوسرے کے پاس رکھے. اور ایک امانت وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے اتری. وہ امانت انسان کب اپنے ذمے لیتا ہے؟ وہ امانت تو سب کے لیے ہے کہ سب اس امانت کو اپنے ذمے لیں اور پھر کبھی اس میں خیانت نہ کریں. لیکن اس امانت کا متحمل کون ہے جو اسے اپنے ذمے لے لے؟ اور یہ ذمہ کب شروع ہوتا ہے؟ اس امانت کو قبول کرنا کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان یہ کلمہ پڑھ لے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے سے امانت شروع ہو گئی، وہ ذمہ داری شروع ہو گئی. انسان نے یہ کلمہ پڑھ کر بہت بڑی امانت اپنے ذمہ لے لی. کون سی امانت؟ جسے اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑ سب ڈر گئے. فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی
آسمانوں پر کہ تم اس امانت کو لے لو, لیکن لینے کی شرط یہ ہے کہ پھر اس میں خیانت ناقابل برداشت ہوگی, پھر زمینوں پر پیش کی, پھر پہاڑوں پر پیش کی, یکے بعد دیگرے کہ ہماری اس امانت کو اٹھا لو, اسے اٹھانے کا انجام, اس کا حق ادا کرنے کا انجام انتہائی اعلیٰ ہوگا, شرط یہ ہے کہ اس امانت کو قبول کرو. فرمایا فأبین أن يحملنها, آسمانوں نے بھی زمینوں نے بھی اور پہاڑوں نے بھی سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ انکار کیسا تھا؟ کیا یہ انکار تکبر تھا, انکار معصیت تھا؟ نہیں, اس انکار میں نہ تکبر تھا نہ نافرمانی تھی, یہ انکار خوف تھا. فرمایا وہ اشفقنا منها, انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ وہ اس امانت کی عظمت سے ڈر گئے, آسمان ڈر گئے, زمینیں ڈر گئیں, یہ پہاڑ ڈر گئے, اتنی بڑی امانت, اتنی بڑی ذمہ داری, پھر یہی امانت انسانوں پر پیش ہوئی. فرمایا فحملها الانسان, انسان اس امانت کا متحمل ہو گیا, اس نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا. اب یہ اللہ کی امانت جو ہمارے پاس موجود, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری کے اعتبار سے انتہائی دشوار اور محنت طلب کام قرار دیا, ارشاد ہوتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم آپ پر نازل کرنے والے ہیں, آپ کی طرف بھیجنے والے ہیں, کیا قولا ثقیلا, بہت بھاری ذمہ داری. یہ آغاز اسلام کی وحی ہے کہ عن قریب بہت بھاری, بہت کٹھن, بہت دشوار اور محنت طلب ذمہ داری آپ کی طرف آ رہی ہے. اب یا تو انسان اس امانت کا انکار کر دے, کلمہ نہ پڑے, بے حیا بن جائے, تو وہ انسان شکر بے بہار ہے جس طرف چاہے گا. اذا لم تفتح یہ فسنا ویسے, کہ جب تم نے حیا کا لبادہ اتار دیا تو جو چاہے کرتے پھر. نولہ ما تولا ورسلہ جہنم وساءت مصیرہ, ان انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جس راہ کو اپنے لیے منتخب کیا ہم ان کو ڈھیل دیتے جائیں گے, رسی دراز کرتے جائیں گے, ان کو مہلت دیتے جائیں گے. ورسلہ جہنم, پھر جب قیامت کا دن ہوگا پھر ہماری پکڑ سے ان انسانوں کو کوئی نہیں چلا سکتا. فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد, پھر جیسا میرا عذاب ہوگا دنیا کی ساری طاقتی طاقتیں مل کر ویسا عذاب نہیں ہوگا, اور جیسی میں پکڑ پکڑوں گا ان بخش ربی کا لشدید, وہ ایسی پکڑ ہوگی کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر میری پکڑ سے ان انسانوں کو چھڑا نہیں سکتے. اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ ظالم یا کافر ہیں, نافرمان ہیں, اور ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, وہ اس ڈھیل کو اپنے لیے بھلائی یا خیر نہ سمجھے, وہ خوش نہ ہو کہ اللہ ہمیں پکڑ نہیں رہا. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم تو ڈھیل صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی نافرمانیوں میں اور ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا. یہ انسانوں کی ایک سمت ہے جنہوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے یا اس کا حق ادا کرنے سے انکار کر دیا. اب دوسری صنف وہ ہے جنہوں نے اس امانت کو قبول کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمے کا اقرار کر لیا, اعتراف کر لیا, امانت کو قبول کر لیا. تو اب اس اقرار کے بعد, اس امانت کی قبولیت کے اعتراف کے بعد, اس شخص نے ایک بہت بھاری ذمہ داری قبول کر دی. اب اس کو شکر بے مہار نہیں چھوڑا جائے, اب وہ جس طرف چاہے جائے, جو چاہے کرے, یہ ہرگز نہیں ہو. اگر کلمے کے ساتھ اس امر کی آزادی ہوتی کہ جو چاہے کرتا پھرے, تو دنیا میں کوئی اللہ کا نافرمان نہ ہوتا, کوئی کافر, ساری دنیا کلمہ پڑھ لیتی. ابو جہل کو, ابو لہب کو, اتبار صحابہ کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم پر کیسی ذمہ داری آ گئی. وہ اس کا معنی سمجھتے تھے, اس کا مفہوم سمجھتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اس کلمے کے اعتراف کے بعد ساری آزادی ختم ہو جائے, اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے, سرداری ختم کرنی پڑے, یہ سارا نظام تہ و بالا ہو جائے گا. اس کلمے کے بعد ہم کسی کے نہیں رہیں گے سوائے ایک پروردگار. لہذا انہوں نے انکار کیا. ان کا انکار اس لیے نہیں تھا کہ ان کے نقطۂ نگاہ کے مطابق یہ کلمہ غلط تھا, نہیں, کلمہ ٹھیک تھا, لیکن کلمے کے تابع جو ذمہ داریاں تھیں, جو مسئولیت تھی, وہ مسئولیت, وہ ذمہ داری ان کے پیش نظر تھی. لہذا انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. اصل بات یہ ہے کہ اس کلمے کے بعد بہت بڑی مسئولیت انسان پر آ جاتی. اب کلمے کے بعد کیا ہے؟ کلمے کے بعد انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی امانت, حتیٰ کہ اس کا اپنا وجود اللہ کی امانت, اس کی آنکھیں, اس کی زبان, اس کے کان, اس کا دل, اس کا دماغ, ظاہری طور پر اس کی ملکیت ہے, لیکن حقیقی طور پر اللہ کی ملکیت ہے جو اللہ نے امانت کے طور پر اس کو دیا. اب اگر اس امانت نے خیانت کی, پھر اس کی بات اس بڑی سخت. آنکھوں کی ایک امانت ہے, زبان کی ایک امانت ہے, کانوں کی ایک امانت ہے, دل کی ایک امانت ہے, دماغ کی ایک امانت, ہاتھوں کی امانت, ٹانگوں کی امانت, پاؤں کی امانت, ان انگلیوں کی امانت, انسان کی زندگی کی امانت, زندگی کے ایک ایک لمحے کی امانت, یہ ساری اللہ کی امانتیں. اب اس امانت میں خیانت نہیں کرے گی, شرعی طور پر نہ قابل برداشت. اللہ پاک نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کیا انسان, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے کان, والبصر تیری آنکھیں, والفؤاد تیرا دل, یہ سب ہماری امانتیں ہیں, اور ان امانتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تو نے آنکھوں کی امانت کا دنیا میں کیا استعمال کیا, کانوں کی امانت کا دنیا میں کیا استعمال کیا, دل کی امانت کا دنیا میں کیا استعمال کیا. یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں اور ان تمام امانتوں کے بارے میں سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزول قدم ابن آدم, کہ انسان کے قدم اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک ایک بال کے برابر بھی نہیں ہل سکیں گے, ایک بال کے برابر وہاں سے نہیں ہل سکیں گے, وہ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکے گا جب تک اللہ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے. امانت کو اٹھایا ہے, اس کی عظمت کو سمجھے, کتنا محیط موقع اللہ کی عدالت. فرمایا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے سکو گے, تمہارے قدم اللہ کی بارگاہ سے, اللہ کی عدالت سے حرکت نہیں کر سکتے. جن میں سے سب سے بنیادی سوال یہ کہ ان عمر ہی تھی وہ انوار, اللہ پوچھے گا کہ یہ پوری عمر جو میری طرف سے ایک امانت تھی, اس عمر کو کہاں صرف کیا, اس عمر کے ایک ایک لمحے کا, ایک ایک گھڑی کا سوال ہوگا. یہ اللہ کی امانت. یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان شکر بے مہار ہو جائے, جس جہد کو چاہے اپنا لے, اسے اپنے وجود پر, اپنے وجود کے ایک ایک حصے پر اللہ کا قانون مسلط کرنا ہوگا, ورنہ پھر قیامت کے دن اللہ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. زبان اللہ کی ایک امانت. سفیان ابن عبداللہ البجلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا کہ حدثنی بعمر اعتصم به, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتا دیجیے, بعمر ایک حکم دے دیجیے, اعتصم به جسے میں تھام لوں. اعتصام کہتے ہیں کہ ایک چیز کو اس طرح تھام لینا کہ مرتے دم تک کو چیز اپنے پاس رہے, کہ ایسی چیز بتائیے جو تا حیات میرے پاس رہے. ایک حدیث میں ان کے سوال کا انداز یوں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس دین اسلام کے بارے میں صرف ایک چیز ارشاد فرما دی, صرف ایک چیز. یہ شرط ایسا کہ صرف ایک چیز بتائیے, دو نہ ہو تین نہ ہو, اور وہ چیز ایک اتنی واضح ہو کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک, کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قل ربی اللہ ثم استقم, وہ ایک چیز یہ ہے کہ تم اللہ کو اللہ مان لو, دین اسلام میں دوسری تیسری کوئی چیز نہیں, تم اپنے رب کو مان لو ثم استقم, پھر عملی طور پر اعتقادی طور پر اپنے اس ماننے پر ڈٹ جاؤ, قائم ہو جاؤ, استقامت اختیار کر لو, اللہ کو اللہ مان لو, اس پر قائم ہو جاؤ, بس یہی ایک چیز. حقیقت میں یہ ایک جملہ پوری شریعت پر حاوی ہے, انسانی زندگی پر, اجتماعی زندگی پر, اس دنیا میں, اس آخرت میں, پوری کائنات پر یہ ایک جملہ حاوی کہ تم اللہ کو اللہ مان لو. اگر اللہ کو رب مان لیتے ہو اور شرک کرتے ہو تو کیا تم نے مانا؟ ہر کسی اللہ مانتے ہو نماز نہیں پڑھتے, اللہ مانتے ہو جھوٹ بولتے ہو, اللہ کو اللہ مانتے ہو تمہاری آنکھیں خائن ہیں, اللہ کو اللہ مانتے ہو تمہارے دل میں فتور ہے. سب مختصر بات یہ ہے کہ عملی طور پر اس استقامت کا ثبوت پیش کرو. اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت میں اس کی غلامی میں رنج جاؤ, اس بات کو ثابت کر دو کہ اس کائنات میں بڑے بڑے طاغوت ہیں, بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں ہیں, بڑے بڑے حلقے ہیں, بڑی بڑی درگاہیں ہیں, بڑے بڑے آستانے ہیں, تم کسی کے نہیں, تم صرف اپنے پروردگار کے. استقامت سے اگر کسی طرف مائل ہو گئے, کسی طاغوت کی طرف, کسی درگاہ کی طرف, کسی آستانے کی طرف, تو تم نے اللہ کو مانا ہی نہیں. ایسا ایمان تو ابو جہل کا بھی تھا, وہ لات و منات و عزا کو مانتا تھا, لیکن اس طرح نہیں مانتا تھا کہ اللہ کا انکار کر دے, نہیں, اللہ کو پہلے مانتا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, یہ ابو جہل کا تلقین تھا. یا اللہ میں حاضر ہوں اپنے پروردگار سے مخاطب, بیت اللہ کے طواف کر رہا, وہ کسی قبر کے طواف نہیں کر رہا. کہا ہے نماری کا حج کرنے والے, تم سے ابو جہل بہتر, وہ حج تو بیت اللہ کا کرتا تھا نا, تم نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک طاغوت کھڑا کیا, اس کا حج کرتے, یہ تمہارا ایمان؟ تمہارا ایمان تو ابو جہل سے بھی اتنا دور ہے کہ جیسے بکری کو مغرب کا فاصلہ, وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, الا شریک ہے, ہاں یہاں سے فطور پیدا ہوا, یہاں سے انحراف پیدا ہوا, الا شریک تم نے کہو وما ملک, تیرا کوئی شریک نہیں, صرف ایک شریک ہے, لیکن وہ بھی ایسا شریک کہ تو اس کا مالک ہے, وہ تیرا مالک نہیں, میرے اس شریک پر بھی تصرف تیرا ہے, قبضہ تیرا ہے, اقتدار تیرا ہے, میرا وہ شریک بے مہار نہیں, وہ تیرے تصرف کے تابع ہے, لیکن شریک ہے. اتنی سی بات تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں جہنم کی وادیوں میں پھینک دیا. آج کل کے مشرک نہیں, میں یہاں تک کہہ اٹھتے ہیں کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر توڑ دے, کہ صرف خواجہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دینے والا. تمہارے سامنے تو ابو جہل کا شرک بھی شرمسار ہے, شرمندہ ہے, کیسے ایسے مشرک جو میرا بھی ریٹائر توڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امر واحد یہ ہے کہ قل آمنت باللہ, کہ یہ کہہ دو کہ میں نے اللہ کو مان لیا, تم مستقل پھر عملی طور پر اپنے اس کہے پر ڈٹ جا. پھر اس نے پوچھا, یہی سفیان بن عبداللہ الثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سوال کرتا ہے کہ مجھے اب وہ چیز بتا دیجیے جس کو آپ کو سب سے زیادہ ڈر ہے, جس سے میں بچوں, بچنے کی کوشش کروں, وہ چیز بتا دی. اخوف شیء تخافه علی, کہ سب سے خوفناک اور سب سے خطرناک چیز بتائیے جس کے بارے میں آپ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خوفناک چیز وہ ہے جو تیرے اپنے پاس ہے, تیرے اختیار میں ہے, انتہائی چھوٹی سی چیز. کیا؟ فرمایا کہ اللسان, تیری زبان. یہ چیز سب سے خوفناک اور سب سے خطرناک ہے. انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ زبان کی کیا خوفناکی ہو سکتی ہے, زبان تو انسان کی اپنی ملکیت ہے, جیسے چاہے استعمال کرو, جو چاہے بولو. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تمہاری یہ ذہن غلط, تم اس زبان کو اپنی زبان سمجھتے ہو اور اللہ اس زبان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے. تم اپنی ملکیت سمجھ کر جو چاہے بولو, جہاں چاہے استعمال کرو, لیکن اللہ کے نزدیک یہ زبان انسان کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی ملکیت ہے جو بطور امانت انسان کے پاس. اب اس زبان کو نہیں کھولنا جب تک شریعت نہ کہے, اور نہیں بند کرنا جب تک شریعت نہ کہے. اس کی بندش بھی شریعت کے تابع ہے, اس کو کھولنا بھی شریعت کے تابع ہے. اس نقطے کو سمجھو گے تو پھر تم نے اللہ کی امانت کے مفہوم کو سمجھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نجات کی راہ بتائیے, ایسی راہ جسے اپنانے سے نجات ملے اور جس کے بارے میں اضطراب کا شکار ہونے سے جہنم ملے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکال کر اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا. فرمایا کہ کفا علی کا ہاتھ ہے ابو ذر, ابو ذر اس زبان کو بند رکھنا, اس کا استعمال نہ کرنا, اسے بند رکھنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں وہی بات پیدا ہوئی کہ بھلا زبان کیا ہے, ایک چھوٹی سی چیز ہے, انسان کی اپنی ملکیت ہے. اس زبان پر جنت اور جہنم کے سودے ہو. پوچھا کہ اللہ کے رسول, اِنَّا لَمُعَاقَبُونَ بِأَرْسَنَتِنَا, کیا ہماری پکڑ اس زبان کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکینت کا ابو کے یا ابا ذر, اے ابو ذر تمہیں تمہاری ماں گم پائے, جس کا معنی یہ کہ تم اس دنیا میں نہ ہو. کبھی تم ابھی تک تمہیں اس نقطے کا علم نہیں, ایک موٹی سی بات کا علم نہیں. فرمایا وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي مَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا حَفَائِدُ أَلْسَنَتِهِمْ, اے ابو ذر جب قیامت کے دن جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبانوں کی بنا پر جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی امانت. ایک شخص بڑا نیک, بڑا پارسا, متقی, اور اسی کے معاشرے میں ایک دوسرا شخص جو بڑا بدکمار اور بڑا بد کردار, اس کی شاہکاریاں دیکھ کر, اس کی بدماشیاں دیکھ کر وہ متقی انسان کہتا ہے کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان, کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے, اتنا بد کردار اور شاہ کردار کا مالک ہے, تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر اس موجودہ پیغمبر پر یہ وحی نازل کی کہ من ذا الذی یتعلی علی, یہ کون ہے جلی انسان جو مجھ پر قسمیں باندھ رہا ہے, جو مجھ پر قسمیں کھا رہا ہے کہ انی لا اغفر لفلان, کہ میں فلان انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ کون, یہ قسمیں کھانے والا کون ہے؟ اسے بلاؤ اور اسے بتا دو کہ انی قد غفرت لہ واحببت عملہ, کہ میں نے اسے تو معاف کر دیا اور تیرے سارے عمل باطل کر دیا, تیرے تمام عمل رائے جائیں گے, باطل گئے, کوئی ان کا فائدہ نہیں. گویا تیری نیکیاں اٹھا کر اس فلاں کو دے. زبان کا غلط استعمال, ہم اس مرض کے شکار ہیں. ہم لوگوں پر اگر تنقید کرتے ہیں تو ان کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں, ان کے کردار کو سامنے نہیں رکھتے. کسی کا کوئی عیب بتانا ہو, مصلحت کے تحت ہو, تو اس کی ذات کو منافق نہ کہو, اس کے عمل کو نفاق کہو. ان دونوں باتوں میں فرق, کسی انسان کو سامنے رکھ کر حدف تنقید نہ بناؤ کہ تم مشرق ہو, تم منافق ہو, تم بے دین ہو. نہیں, تم اس سے یہ کہو کہ تمہارا یہ عمل کفر کی علامت ہے, یہ عمل نفاق کی علامت ہے, یہ بے دینی کی علامت ہے. اسے فاسق و فاجر نہ کہو, اس کے عمل کو فسق و فجور کہو. اور خاص طور پہ وہ انسان جو فوت ہو چکے, اس نقطے پہ یاد رکھو, کسی فوت شدہ انسان کو کبھی برا بھلا مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں گناہوں کی بخشش کے بہت سے طریقے ہیں. ممکن ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو. سب سے پہلا طریقہ توبہ ہے. ممکن ہے رات کی تنہائیوں میں اس نے توبہ کر لی ہو اور توبہ کر کے مر گیا ہو. جیسے ذوالفقار کا واقعہ, اپنے دور کا بہت بڑا زانی تھا, بہت بڑا فاسق و فاجر تھا, اور آخری رات اس کی, جب وہ کسی عورت پر ناجائز حملہ کرنے والا تھا, اس نے اسے اللہ کا خوف دلایا, جہنم کو سامنے پیش کیا, وہ ڈر گیا, وہ پیچھے ہٹ گیا, گناہ سے باہر آ گیا. اللہ نے اسرائیل کو بھیج کر اس کی روح قبض کر دی. دنیا یہ جانتی تھی کہ زل کفل بہت بڑا فاسق اور فاجر ہے, بڑا سیاستکار اور بد کردار ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ذہنوں کو بھی ٹھیک کرنا تھا, اس کی روح قبض کر لی. جب لوگ صبح صبح وہاں سے گزرے تو دیکھا اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ للذلکفل, اللہ نے ذلکفل کو معاف کر دیا. کمرہ کھول کر دیکھا تو اس کی میت سامنے پڑی ہوئی. یہ توبہ جو عام طور پر سری ہوتی ہے, تمہیں کیا معلوم اس کا اور اس کے رب کا کیا معاملہ, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. پھر گناہوں کی بخشش کے اور بھی طریقے ہیں, شرط یہ کہ عقیدہ ٹھیک ہو, عقیدے میں کوئی انحراف نہ ہو. ایک مرنے والا مر جاتا ہے, کوئی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے, مغفرت کی دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو بہت قبول کرتا ہے. کسی دوسرے کی دعا سے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو حق کی شفاعت ہے, اس حق کی شفاعت سے بھی اس انسان کی بخشش ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کا عفو اور اللہ کی درگزر, اللہ کی بخشش, اس کا غفور الرحیم ہونا, یہ سب سے بڑا محرک ہے گناہوں کی بخشش. لہذا اس پہلو سے اپنی زبان کی حفاظت انتہائی ضروری. مقصد بیان یہ ہے کہ اسے اللہ کی امانت سمجھو, صرف زبان ہی نہیں بلکہ تمام اعضاء کو اللہ کی امانت سمجھو. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, انسان کی آنکھ, انسان کے کان اور انسان کا دل, ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی ان آنکھوں کو کن کن کاموں میں صرف کی, بری چیزوں کو دیکھا یا اچھی چیزوں کو دیکھا. سوال ہوگا, ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا کہ تو نے فلا وقت اس آنکھ کا استعمال کیا کیا, فلا وقت اس کا استعمال کیا کیا. یہ سوال ہوگا. یہ اللہ کی امانت, اللہ کی امانت کا صحیح تصرف کرو. یہ تمہاری ملکیت نہیں, یہ ملکیت اللہ کی ہے. کیونکہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ان صلاتی و نسکی فبحیا ومماتی للہ رب العالمین, کہ میری زندگی, میری موت, مرنا اور جینا, بدنی بات سے, مالی بات سے, یہ سب قسم ایک اللہ کے لیے. یہ اللہ کی امانت. اسی طرح تمہارے کان بھی اللہ کی امانت ہے. اس امانت کو سمجھو, کوئی ایسی چیز نہ سنو جو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہو. کانوں کا استعمال بھی صرف ان کاموں میں ہو جو اللہ کی اطاعت میں. اس طرح دل ہے, انسان کا دماغ ہے جو انسان کے عقائد کا مرکز, جس میں یقین آنا چاہیے, بصیرت ہونی چاہیے. یقین دین اسلام کے لیے, بصیرت دین اسلام کے لیے. اگر یہ دل, یہ دماغ انسان کی فکر غلط عقائد کی آمادگاہ بن جائے, جو سب سے بڑا خطور ہے, تو ایسے انسان کا قیامت کے دن کیا بنے گا. اس لیے اس امانت کی عظمت کو بھی سمجھو کہ دل میں کوئی برا خیال نہ ہو, کسی کے حق میں فراڈ کی کوئی سوچ نہ ہو, کوئی فریب کاری, کوئی دھوکہ دے, کوئی ملاوٹ, کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شریعت کے مقاصد کے خلاف. کیونکہ یہ دل بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی امانت. کسی کے حق میں بدگمانی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اياك والظن فإن الظن أقرب الحديث, کہ بدگمانی سے بچو, کسی شخص کے بارے میں برا مت سوچو, اس کے کردار کے بارے میں برا مت سوچو. فإن الظن أقرب الحديث, اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ, سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی. اس لیے دل مکمل پاک اور صاف ہو. انسان کے پاس جو ہاتھ ہے یہ اللہ کی امانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای المسلمین افضل, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مسلمان کون, سب سے بہترین مسلمان کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے بقیہ مسلمان جو محفوظ ہیں. نہ وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے, نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے. یہ ہے امانت انسان کے اعضاء کی. مقصد بیان یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا انسان اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے, اپنے تمام اعضاء کے ساتھ, اپنے ٹانگے ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، دل ہے، دماغ ہے، قوت فکر ہے، پھر انسان کے کان ہیں، انسان کی زبان ہے، انسان کے دانت، انسان کا پیٹ، یہ تمام چیزیں اللہ کی امانت، اور ان امانتوں کا صحیح حق ادا کرنا یہ ہے امانت کو قبول کرنے کے بعد صحیح معنی میں سرخرو ہونے کی نشانی. ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الحیاء حق الاستحیاء ان یحفظ رجل قلبه وما حلا وبطنه وما باع، کہ وہ انسان حیاء اور شرم کا صحیح حق ادا کر جاتا ہے جو اپنے سر اور سر کے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی، اور اپنے پیٹ اور پیٹ کے آس پاس جو کچھ ہے ان کی، سب کی حفاظت کرے. سر ہے، سر میں آنکھیں ہیں، منہ ہے، زبان ہے، یہ پیشانی ہے، ان سب کی حفاظت کر دیں، کانوں سے حق سنے، زبان سے حق کہے، پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے، دانتوں سے حلال کھائے، وہ اس کا صحیح حق ادا کر دیں. اسی طرح اپنے پیٹ اور پیٹ کے آس پاس جو کچھ ہے، انسان کا دل ہے اور انسان کے جو نازک اعضاء ہیں وہ ہیں، ان سب کی حفاظت کر دیں. فرمایا کہ وہ انسان صحیح معنی میں باحیا انسان ہے، اور وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ گیا اور پا گیا اور اس کو پورا کر گیا. لہذا ان تمام اعضاء کو اللہ کی امانت سمجھو، اور اس نقطے کو سامنے رکھو کہ ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان کی امانت کو تمال کرے، اس میں خیانت کرے، تو گویا وہ منافق ہے. تو جو شخص اللہ کی امانت میں خیانت کرے اور اللہ کی امانت کو تمال کرے، اس انسان کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس مسئولیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.